الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. حاضر محترم قرآن مجید کی آیت کا یہ حصہ ہے مختصر سا اس کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اہل ایمان کے بارے میں اس آیت مبارکہ کے حصے میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں، یعنی ساری دنیا کے مقابلے میں ان کی محبت اللہ سے زیادہ ہوتی ہے. مال ہے، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، عزیز رشتہ داری ہے، قبیلہ ہے، برادری ہے اور دیگر چیزیں ہیں. اصل میں محبت کی آزمائش وقت پر ہوتی ہے، ہر وقت نہیں کوئی کہہ سکتا کہ کس کو کس سے محبت. بعض اوقات اپنے بیوی سے زیادہ محبت معلوم ہوتی ہے، بعض اوقات اپنی ماں سے زیادہ محبت لگتی ہے، بعض اوقات آدمی کو اپنے بچے زیادہ محبوب نظر آتے ہیں، لیکن یہ ساری محبتیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن وقت پر دیکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے. اب ایک طرف اولاد ناجائز خواہش کا اظہار کرتی، ایک طرف بیوی کی خواہش ہے، برادری کی خواہش ہے. اب اگر اس نے ساری خواہشوں کو پورا کرنے کا سوچا لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ سوچا تو سمجھ لیجیے کہ اس کو دنیا سے محبت ہے. اور اگر ساری خواہشوں کو اس نے سنا لیکن پھر احکام خداوندی کے مطابق اس نے عمل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں توڑا، اپنے دل کو توڑ لیا، بیوی بچوں کے ناجائز خواہشوں کو چھوڑ دیا، تو تب سمجھ میں آئے گی کہ ہاں اس کو اللہ سے محبت زیادہ ہے. تو وقت کے اوپر پتہ چلتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایشان میں بعض اوقات بعض لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، اس موقع پر بعض ایسے نوجوان جو دیکھنے میں بظاہر دیندار بھی نظر نہیں آتے لیکن ان کا جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان سے بھی گزر جائیں، لیکن وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی شخص ادنا گستاخی کرے. تو یہ وقت پر پتہ چلتا ہے. ظاہری زندگی تو ٹھیک ہے، اس کی جیسی گزر رہی ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ حقیقی محبت اس کو کس سے زیادہ ہے، اگر وقت آنے پر اس نے اس محبت یعنی اللہ کی محبت پر ساری محبتوں کو قربان کر دیا تو سمجھا جائے گا کہ اس کی محبت اللہ تعالی سے زیادہ ہے. اس لیے فرمائے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں انہیں اللہ تعالی سے بڑی شدید محبت، یعنی اولاد سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، بہن بھائیوں سے بھی زیادہ، بلکہ ساری دنیا کے مال و دولت سے زیادہ ان کی محبت کا محور جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہوتی ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کا پتہ چلتا ہے انسان کو وقت پر. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ بے چینی رہی، بے اطمینانی رہی. میں جب دیکھتا تھا لوگوں کو کہ مجھ سے اچھی سواری لوگوں کے پاس ہے، مجھ سے اچھے کپڑے لوگ پہن رہے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر اور اچھے گھر میں لوگ رہتے ہیں۔ جب میں اپنے گھر کو دیکھتا تھا، اپنی لباس کو دیکھتا تھا، اپنی سواری کو دیکھتا تھا، تو مجھے اس سے محسوس ہوتا تھا کہ بھائی اس سے اچھی سواری تو اس کی ہے، تو دل میں ایک حسرت سی پیدا ہوتی تھی کہ میری سواری اس کی سواری سے اچھی ہو، میرا گھر اس کے گھر سے اچھا ہو، میرے کپڑے اس کے گھر کپڑوں سے اچھے ہوں، تو یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی تھیں۔ فرمایا پھر میں نے یہ کیا کہ اپنی نشست و برخاست ان لوگوں کے ساتھ رکھی کہ جو مجھ سے مال و دولت میں کم تھے، پھر میں نے یہ دیکھا کہ میری سواری ان کی سواری سے اعلیٰ، میرے کپڑے ان کے کپڑوں سے اچھے ہیں، اور میرا گھر ان کے گھر سے اچھا ہے، تو میں سکون میں آ گیا۔ دیکھیں، دنیا میں مال و دولت سے محبت کا ہونا شرعاً کوئی ناجائز نہیں، لیکن ایک حدود میں رہتے ہوئے اگر دنیا کی محبت ہو، دل میں نہ ہو لیکن ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یقیناً پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اگر آدمی کو مال و دولت ہی نہیں ہو تو اپنی ضرورت بھی پوری نہیں کر سکتا، اپنے کھانے پینے کا خرچات بھی پورے نہیں کر سکتا، اس لیے شریعت نے اس سے منع نہیں کیا۔ اور ہر زمانے کی ضرورتیں بھی الگ الگ ہیں۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت تھی، صحابہ کرام کی جماعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو جس انداز میں تربیت فرمائی تھی، تو آپ نے یہ چاہا تھا کہ ان کے دل سے دنیا کی محبت بالکل نکل جائے، چنانچہ آپ نے قدم قدم پر ان کی رہنمائی فرمائی، اور آپ کی یہ کوشش رہی کہ کہیں کسی وجہ سے ان کے دل میں دنیا کی محبت نہ آ جائے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ اگر کسی آدمی اچھے ہوٹل میں چلا جائے تو وہاں کی ٹپ ٹاپ دیکھ کر، شوشہ دیکھ کر، اور رنگ و رونق دیکھ کر آدمی کا دل دنیا میں لگنے لگتا ہے کہ بڑی اچھی جگہ ہے، بس میرا بھی ایسے ہی ہونا چاہیے ہوٹل، یا میرا گھر بھی ایسا ہونا چاہیے، یا کسی کے بنگلے میں چلے گئے، جا کے دیکھا کہ جناب بہت ہی شاندار قسم کے فانوس لگے ہوئے ہیں، اعلیٰ قسم کے ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، بہترین قسم کی قالینیں بچھی ہوئی ہیں، بہت ہی اعلیٰ درجے کے صوفے رکھے ہوئے ہیں، تو آدمی کا دل لگنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایسے موقع پر کہ جب لوگوں نے کوئی نعمت استعمال کی، آپ نے فوری طور پر دنیا سے دل ہٹانے کے لیے آخرت کی یاد دلا دی۔ چنانچہ ایک موقع پر جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے پریشان تھے، پیٹ میں کھانا نہیں، اور بعض اوقات بھوک کی وجہ سے چکر آ جاتے تھے، گر پڑتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، حالانکہ مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، بھوک کی وجہ سے کمزوری آ جاتی تھی، یعنی اتنا بھی نہیں تھا کھانے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں باہر آیا تو حسین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اور میرے دل میں یہ تھی کہ شاید اپنے ساتھ گھر لے جائیں اور کچھ کھانا وانا کھلا دیں، لیکن انہوں نے یہ بات سنی، سلام دعا کی، اس کو چلے گئے۔ پھر غالباً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی یہ ہوا، اسی طریقے سے انہوں نے بھی بات سنی اور وہ بھی تشریف لے گئے۔ پھر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کہ بھائی کس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا ہے؟ یہ حاصل و خلاصہ میں یاد کر رہا ہوں واقعے کا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں گھر سے نہیں نکلا مگر بھوک نے مجھے نکالا، یعنی بھوک کی وجہ سے اس لیے نکلا تھا کہ کہیں جا کے کچھ کھا پی لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ چلو ہمارے ایک دوست سے ان کے یہاں چلتے، تو ایک انصاری شخص سے ان کا باپ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، تو ان کے جو باغ کے جو مالک تھے وہ تو موجود نہیں تھے، لیکن جب گھر والوں کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، اور بٹھایا آپ کو، اور پھر آپ سے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم کوئی بکری ذبح کر لیں اس موقع پر تاکہ آپ کی دعوت کا انتظام ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ بکری تو بے شک ذبح کرو، لیکن یہ دیکھ لینا کہ وہ دودھ دینے والی نہ ہو، مطلب یہ تھا کہ چونکہ دودھ دینے والی پر عام طور پر گزر بسر ہوتی تھی لوگوں کی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ بس اس کا خیال رکھنا کہ دودھ دینے والی نہ ہو تاکہ تمہیں نقصان نہ پہنچے۔ تو بہرحال انہوں نے جلدی سے بکری ذبح کی، اس کے بعد بنائی، اور اسی طریقے دیگر چیزیں بھی لا کے جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، جب تک یہ پکی وہ صاحب خانہ بھی آ گئے اور آپ کے سامنے رکھی گئی، اس میں ٹھنڈا پانی بھی تھا، بکری بھی تھی اور دیگر بھی بات کھانے تھے، کھجورے بھی تھی۔ تو جب یہ سب کھانے آپ نے کھا لیے، اللہ کا شکر ادا کیا، تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ انداز، آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں کھلائیں، اور پھر فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، باوجود اس کے کہ اتنی بھوک کے بعد، اتنی پریشانی کے بعد یہ کھانا حاصل ہوا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے۔ یہ کیوں فرمایا؟ تاکہ دنیا کی طرف دل نہ لگا لیں، دل میں نہ بسا لیں، بلکہ یہ سمجھے کہ بھائی جو کچھ ہم نعمتیں استعمال کر رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں، اس کا جواب دینا ہے ہم نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت کا انداز تھا، ورنہ یقیناً وہ کھانا آپ کے لیے حلال تھا، طیب تھا، طاہر تھا، اور جو ہے وہ بغیر کسی اس کے تھا، اس لیے وہ حلال طیب تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے صحابہ کرام کے دل میں یہ بات بٹھائی کہ دنیا کی محبت تاکہ دل میں نہ آئے، فرمایا کہ ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، یعنی جو اتنی مشقتوں کے بعد حاصل ہوئی اور اتنی بھوک کے بعد حاصل ہوئی، لیکن پھر بھی فرمایا۔ ایک اور صحابی جو اپنے مکان کی مرمت کر رہے تھے، مکان ہوتے کیسے تھے، کوئی قلعے تھوڑی ہوتے تھے اس زمانے میں، ٹوٹے پھوٹے مکانات ہوتے تھے، انہیں کی مرمت لوگ کرتے تھے۔ ایک صحابی کو دیکھا کہ اپنے گھر کی دیوار ٹھیک کر رہے ہیں، کچی مٹی کی دیواریں ہوتی تھیں، تو آپ نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی مرمت کر رہا ہوں، دیوار گرنے کے قریب کی، میں نے کہا ٹھیک کر لوں، تو یقیناً یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دل میں یہ بات بٹھائی کہ تم ایک ایسے کام میں لگے ہوئے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہ اس کے درست ہونے سے پہلے موت آ جائے، مطلب کیا تھا کہ آخرت کو مت بھولنا، یہ کام کرتے رہو، کرنے میں حرج نہیں، اپنی دیوار کو درست کر لو، ٹھیک کر لو، لیکن اس صورت میں بھی آخرت سے غافل مت ہونا، کیونکہ موت اس سے بھی قریب ہے، ممکن ہے کہ تم دیوار مکمل نہ کرو، اس سے پہلے پہلے موت آ جائے۔ تو یہ تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور بلا شبہ حقیقت یہی ہے، دنیا کی ساری نعمتیں انسان حاصل کرتا ہے، ایک نعمت حاصل ہو جاتی ہے کہتا ابھی فلاں کی کمی رہ گئی، دوسری میں کوشش کرنے لگتا ہے، دوسری آ جاتی ہے تو تیسری کی خواہش ہوتی ہے، تیسری آ جاتی ہے تو چوتھی کی خواہش، دل کبھی بھرتا نہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجیے جس کے پاس چاہے جتنی بھی دولت ہو اور جتنے اچھے بھی گھر ہوں، لیکن خواہشیں کبھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی، ایک خواہش پوری ہو جاتی ہے تو دوسری کی آرزو پیدا ہو جاتی ہے، ایک گاڑی لے لی اگلے سال کہتے ہیں جب نئے لیٹسٹ ماڈل کی آنی چاہیے، ایک گھر ایک اندازے بن گیا جب اس پر دوسرے قسم کا رنگ ہونا چاہیے، یہ خواہشیں کبھی مکمل نہیں ہوتی، انسان ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دمے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں جب سب سے پہلی مرتبہ ایئر کنڈیشن لگانا چاہا، تو سب سے پہلے تو اس پر اچھے خاصے پیسے خرچ ہوئے، آج کل تو ایسی قیمتیں کم ہو گئیں، ایک زمانے بہت زیادہ ہوتی، فرمایا کہ اچھی خاصی رقم اس پر خرچ کی، اور جب لگنے لگا تو پتا چلا کہ ہماری وائرنگ جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اس پر ایئر کنڈیشن چلے، لہذا اب دوسرا کام یہ کہ وائرنگ تبدیل کریں، وائرنگ تبدیل ہو گئی، اس کے بعد کہا کہ ہاں بھائی اب لگا، تو کہا کہ ابھی بھی نہیں چل سکتا، کیا مزہ ہے جب یہاں پاور بہت کم ہے، اسٹیبلائزر کی ضرورت ہو، چھپے ایک اسٹیبلائزر بھی خرید لیا، اس کے بعد جب لگایا کہا کہ بھائی یہاں اس سے بھی زیادہ بڑے اسٹیبلائزر کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں وولٹیج بہت زیادہ کم ہے، تو پتہ چلا کہ ایک اور آ گیا، فرمایا کرتے کرتے ہی سرتے میں 5 سے 6 مہینے گزر گئے، اور فرمایا کہ مجھے یہ بات یاد آنے لگی کہ ہر انسان کی ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش پیدا ہوتی ہے، تو حقیقت یہی ہے کہ انسان ذرا غور کرے، ہم ایک خواہش کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں، اس خواہش کے بعد دوسری خواہش اور تیسری خواہش یہ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن دنیا کی ضرورتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پھر تو بہرحال اس دنیا کے اندر اگر راحت حاصل کرنے کی کوئی چیز ہے تو وہ ایک ہی ہے، وہ ہے قناعت، جو آج ناپید ہو گئی۔ قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو عطا فرما دیا اس پر راضی رہو، جو عطا فرما دیا اس پر راضی رہو گے، الحمدللہ۔ ایک شخص کسی سے مانگنے کے لیے گیا، جب مانگنے کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ خود نماز پڑھنے کے بعد مانگ رہا ہے, دعا دعا کے لیے ہاتھ اٹھے. خیر جب فارغ ہو گیا نماز سے تو پوچھا کہ کس لیے آئے تھے. کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم کیا کر رہے تھے. کہا کہ میں اپنے مالک سے مانگ رہا تھا. کہنے لگا اس کا مطلب تم بھی ضرورت مند ہو. کہا کہ ہاں. تو کہا پھر تجھ سے کیوں مانگوں, میں اس سے کیوں نہ مانگوں جس سے تو مانگ رہا ہے. اگر مانگنا ہی ہے تو میں اس سے مانگوں گا جس کا تو بھی محتاج ہے, تو پھر اللہ رب العزت سے کیوں نہ مانگوں. تو حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی جتنا بھی مالدار ہو, چاہے ہزاروں روپے تقسیم بھی کرتا ہو سال کے, لیکن اس کے باوجود وہ مزید ہزاروں کی تمنا تو رکھتا ہے. خیرات بھی کی, صدقات بھی دی, زکات بھی نکالی, سب کچھ کیا. یقیناً کوئی برا عمل نہیں, اچھے کیا, لیکن اس کے باوجود اس کی کوئی تمنا کم نہیں ہو جاتی کہ اب میرے پاس مزید مال نہ آئے, بلکہ مزید کی کوشش میں صبح سے لے کے شام تک آپ دیکھیں گے کہ وہ گھومتا پھرتا رہتا بیچارہ. کبھی اس پارٹی سے ڈیل ہو رہی, کبھی اس پارٹی سے ڈیل ہو رہی, کبھی کسی کسی کو معاملہ چل رہا ہے, کبھی ایک پلاٹ بیچ رہا ہے, کبھی دوسرا خرید رہا ہے, پھر اس کو بیچ رہا ہے, پھر خرید رہا ہے. اس طریقے سے لوگ چاہتے ہیں کبھی ایک سے دو, دو سے چار, چار سے آٹھ ہوتے چلے جائیں, تو یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. البتہ ایک چیز بس سے یہ ہے کہ حرص ختم کیسے ہوتی ہے, قناعت. اللہ تعالیٰ قناعت عطا فرماتا. اگر کوئی شخص کاروبار کے طور پہ کوئی کام کر رہا ہے تو یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جائز طریقے سے وہ کاروبار کرے اور اپنے مال کو اگر بڑھائے تو شرم کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن بعض صورتوں میں انسان کے دل میں جب حسد پیدا ہو جائے, حسد کیسا پیدا ہوگا, حرص. کسی کی گاڑی دیکھی, حرص پیدا ہوگی میرے پاس بھی آنی چاہیے. کسی کا بہت اچھا بنگلہ دیکھا, دل میں حرص پیدا ہوئی میرے پاس بھی ہونا چاہیے. اب لازمی بات ہے کہ اس کے اسباب اتنے نہیں ہیں کہ وہ گاڑی خرید سکے یا بنگلہ خرید سکے, تو دل میں حرص پیدا ہوگی کہ اس کے پاس کیسے آ گیا, کہاں سے آ گیا. اب کوشش کرے گا کہ میں بھی کام کروں کچھ, نہیں ہو سکے گا تو پھر اب وہ اگر کہیں ملازم ہے ایسی جگہ پر جہاں سے رشوت لی جا سکتی ہو تو رشوت لے گا, کہیں ملاوٹ کر سکتا تو ملاوٹ کرے گا, کہیں دھوکہ دے سکتا تو دھوکہ دے گا. غرض یہ کہ یہ ساری خرابیاں اس کے اندر یہ پیدا ہوئی. یہ خرابی پیدا کیوں ہوئی؟ کہ ہم اپنے سے اونچے آدمی کی طرف دیکھ رہے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اپنے سے نیچے آدمی کی طرف دیکھو گے تو تمہارے دل میں سکون پیدا ہو جائے, اس لیے کہ تم پھر شکر کرو گے کہ الحمدللہ میرا گھر اس کے گھر سے اچھا ہے, میرے جوتے اس کے جوتے سے اچھے ہیں, میرے کپڑے اس کے کپڑے سے اچھے ہیں, تو شکر پیدا ہوگا. لیکن اگر تم ایسے شخص کو دیکھو گے جو تم سے دنیاوی اعتبار سے بہتر ہوگا تو پھر ہمیشہ ناشکری پیدا ہوگی کہ اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو جو کچھ ہے اس کی بھی ناشکری کرو گے. اس لیے فرمایا کہ قناعت ایسی چیز ہے کہ جو اللہ نے عطا فرما دیا اس پر شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ جائز طریقے سے جو حاضر ہو جائے اس پر شکر ادا کرتا رہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے رہیں. لیکن بہرحال یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا اسی لیے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سکون و چین میں آ جاؤ, اپنے سے کمتر کو دیکھو, ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کے پھر تم شکر گزار رہو. میں کئی مرتبہ حضرت شیخ قادر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا بھی. انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک درویش جامع مسجد بغداد کی طرف چلے تو ان کے پیر میں جوتیاں نہیں تھیں. انہیں اس کا بڑا افسوس تھا کہ میرے پاؤں میں جوتیاں نہیں. لیکن جب جاتے جاتے انہوں نے ایک شخص کو دیکھا, اس کے پیر ہی نہیں تھے, تو فوراً کہا الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر ہے کم از کم میرے پیر تو ہیں. اس لیے اپنے سے کمتر آدمی پر جب نظر ڈالو گے شکر کی نعمت پیدا ہوگی. اب فوراً دل میں آ گیا کہ یا اللہ شکر ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے جوتی نہیں ہے لیکن پاؤں تو ہیں, اس بیچارے کے تو پاؤں بھی نہیں. اس لیے آدمی جب اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھتا ہے مال دولت کے اعتبار سے تو ہمیشہ شکر کی نعمت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ شکر ہے الحمدللہ تو نے مجھے ہزاروں سے بہتر رکھا. یہی وجہ ہے کہ ایسے موقع پر جب تم کسی معذور کو دیکھو, کسی بیمار کو دیکھو, کسی ایسے آدمی کو دیکھو کہ جو بیچارہ کسی وجہ سے پریشان حال ہے, تو فوراً یہ دعا کرو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفصیلا. یہ دعا سکھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت عطا فرمائی ان چیزوں سے جس میں اس شخص کو مبتلا کر دیا. ایک شخص بیچارہ فالج ہو گیا, چلا نہیں جا رہا, یا بے ساکھیاں لے کر چل رہا ہے, یا اس کے پاؤں ٹیڑے ہیں, یا بیچارہ انتہائی غریب آدمی ہے, اللہ نے اس کے مقابلے میں تمہیں سواری بھی عطا فرمائی ہے, تمہیں مال و دولت سے بھی نوازا ہے, تو اس وقت کہو الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر. یعنی میری کوئی خاص خوبی کی بات نہیں ہے, یہ آپ کا فضل و کرم ہے، آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرما دیا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بھی، یا اللہ تیرا تمام تعریف آپ کے لیے جس کہ آپ نے مجھے عافیت دی ہے ان چیزوں سے جس میں آپ نے فلاں شخص کو مبتلا کر دیا. فلاں شخص تو مبتلا ہے. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یا اللہ آپ نے اپنی مخلوق میں سے بہت سے ہزاروں لوگوں پر مجھے فضیلت عطا فرمائی، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو قدم قدم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرمائیے کہ دیکھو جب تم اپنے آپ کو نعمتوں میں دیکھو اور دوسرے کو دیکھو کہ وہ تم سے کمتر حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ملیں. جتنا بھی ان کے پاس ہے پھر بھی روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، صاحب بڑی پریشانی ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو اس کا نتیجہ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ ہم قناعت اختیار نہیں کرتے، اور قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو دیا ہوا ہے اس پر شاکر رہنا، شکر گزار ہونا. اللہ تعالیٰ اور عطا فرما دے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. تو بہرحال یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے کہ تم اگر چاہو کہ سکون اور راحت میں آ جاؤ تو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو. کمتر سے مراد یہ کہ جو مال و دولت کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے تم سے کمتر ہو، کیونکہ اندر کا معاملہ تو اللہ جانتا ہے کہ اس کی نظر میں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. اسی طرح فرمایا کہ جہاں تک دین کا معاملہ ہے، تقوی کا معاملہ ہے، اس میں تم اپنے سے بہتر کو دیکھو. جو تم سے زیادہ متقی تمہیں نظر آئے، تم سے زیادہ نمازی نظر آئے، تم سے زیادہ نیک آدمی نظر آئے، اس کی طرف دیکھو اور دل میں اللہ کہو کہ کتنا یہ اچھا آدمی ہے، اللہ نے اس کو نماز کی بھی توفیق دی ہے. بعض لوگ آپ دیکھیے رشک کے قابل ہیں کہ بیچارے بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، لیکن دور سے مسجد میں چل کر آتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری مسجد میں کئی ایسے نمازی ہیں. ہر نماز سے آدھے گھنٹے پون گھنٹے پہلے گھر سے نکلتے ہیں اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر بہت سا وقت یہاں گزارتے ہیں، نماز کے بعد بھی اطمینان سے جاتے ہیں. تو ان کی جو حالت ہے یقیناً قابل رشک ہے. تو دین کے اعتبار سے اپنے سے بہتر کو دیکھو اور اللہ سے کہو کہ اللہ آپ نے اسے توفیق عطا فرمائی، مجھے بھی عطا فرما دی، تاکہ اس چیز کی تمنا پیدا ہو تمہارے اندر. ایک شخص سے قرآن مجید پڑھنے آپ کے دل میں پیدا ہو، میرے دل میں پیدا ہو کہ ماشاء اللہ دیکھو اس کو توفیق مل جاتی ہے، 10-15 منٹ پہلے آ جاتا ہے، کم سے کم ایک پاؤ پارا آدھا پارا قرآن مجید کا کھول لیتا ہے. قرآن مجید سے بڑی نعمت ہے کیا؟ وہ کلام جو اللہ کے اندر سے نکل کر آیا ہے، اس سے بڑھ کر نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو وہ نعمت اللہ نے عطا فرما دی. اس کی نعمت کا تو پتہ چلے گا آخرت میں کہ کتنی بڑی نعمت ہے جس سے ہم محروم رہے. اس لیے اس نعمت کے حصول کے لیے بھی آدمی کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ وقت تھوڑا سا قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ضرور نکالیے. اللہ نے صبح کا وقت دے دیا صبح، اور صبح کا وقت نہ ملے تو نماز سے پہلے اگر آ گئے ہیں، 10-15 منٹ باقی ہے تو سنتوں کے بعد 10-15 منٹ جو بھی ملے قرآن مجید کھول کے بیٹھ جائیے. یہ چیز میں نے سعودی عرب میں دیکھی، یعنی مسجد نبوی اور حرمین میں تو اپنی جگہ پر ہے، حرم شریف میں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو وہاں کے شہر مسجدیں ہیں لوگ آتے ہیں تو ماشاءاللہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد عام طور پر قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. اب جتنی دیر بھی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہتی، اور جمعے کے دن تو خاص طور پر اس کا اہتمام دیکھا میں نے کہ مائک کھول دیا جاتا ہے اور لوگ اپنے اپنے طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی کے منہ پر مائک نہیں ہوتا، وہ دور ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی آواز پورے محلے میں گونج رہی ہوتی ہے کہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. اور وہاں کیا تلاوت ہوتی ہے؟ سورہ کہف پڑھتے جمعے کے دن خاص طور، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، آپ نے ترغیب دی ہے تھی کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرو. تو ماشاءاللہ وہاں پر میں اگر یہ کہہ دوں کہ 90-95% لوگ پڑھتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا، اور اگر میں اپنے یہاں کے بارے میں کہوں گا 1% بھی شاید پڑھتے ہوں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. تو حقیقت یہ کہ وہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے میں نے وہاں کے لوگوں میں ایک اور خوبی دیکھی، رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے 2-4 رکعت پڑھ کے سوتے. میرے اپنے مہمان یہاں کبھی آتے ہیں الحمدللہ، رہتے ہیں، وہ سعودی نہیں ہے، پاکستانی ہے، لیکن دیندار ہیں. وہاں کے رہنے کا یہ نتیجہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد میں جب وہ سوتے ہیں سونے سے پہلے وضو کر کے 2-4 رکعت پڑھ کے سوتے ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں میں نے دیکھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے بہت بڑا.
آدمی ہمیشہ اپنے سے اچھے لوگوں کو دیکھے اور اس نعمت کو جو ان کو حاصل ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. ایک صاحب میرے پاس آئے دیکھنے میں دیندار بھی نہیں، لیکن رات کو جب سونے لگے 11:30-12 بجے تو میں نے ان سے کہا آرام کر لیں، میں کہنے نہیں میں ذرا وضو کروں گا پہلے، تو 4 رکعت پڑھ کے پھر سو. تو مجھے سچی بات یہ ہے کہ بڑی یعنی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اللہ نے اس کو ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، کیونکہ میں نے اور لوگوں کو بھی دیکھا ہے اور یہ نعمت الحمدللہ اس کو دیکھی. اور کوشش کرنی چاہیے آدمی، پتہ نہیں زندگی کا کہ وہ آخری رات ہو. کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھ نہیں پاتے، خوشی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اگر 2 رکعت نماز پڑھ کے سو جائے، کیا پتہ زندگی کا یہ آخری عمل ہو جو اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. تو اس لیے بہرحال بات یہ ہے کہ آدمی نیک آخرت کے اعتبار سے تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہم سے بہتر ہو، تاکہ وہ نعمتیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہوئی ان کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگے، اور دنیا بھی اعتبار سے اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف نظر رکھے، تاکہ آدمی کے دل میں حسرت پیدا رہو اور ناشکری پیدا رہو. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے واقعہ بیان کیا کہ وہ فرماتے تھے کہ جب تک میں مالدار لوگوں کے ساتھ رہا مجھے ہمیشہ ان کا لباس، ان کا گھر، ان کی سواری اپنی سواری سے بہتر نظر آئی، لیکن جب میں نے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر لی تو الحمدللہ فرماتے ہیں میں سکون میں آ گیا، راحت میں آ گیا. اس کا طریقہ یہی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو جب آدمی دیکھے گا تو اس کے برے نتائج سامنے آئیں گے، اور برا نتیجہ یہی ہے کہ آدمی کے دل میں ان کو حاصل کرنے کی جستجو ہوگی. اس کے لیے پھر سب سے پہلے تو حرص میں مبتلا ہوا، پھر اس کے بعد بغض پیدا ہوتا ہے دل میں، حسد پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیوں اچھی چیزیں میرے پاس کیوں نہیں ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر وہ مال و دولت کو حاصل کرنے کی فکر میں حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے. جیسے کہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز نہیں رہی، کہیں سے بھی آئے، کسی بھی طریقے سے آئے مال آنا چاہیے. یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا متمنی ہے کہ میری رہائش بہت اچھی اعلیٰ قسم کی ہو جائے، میرا لباس بہت اعلیٰ قسم کا ہو، میرے پاس گاڑی بہت اعلیٰ قسم کی ہو. اب یہ چیزیں لازمی بات ہے حاصل کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ بعض اوقات ہوتا نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جائز ناجائز جو بھی طریقے ہیں وہ انسان اختیار کرتا ہے. بس یہ وہ چیز ہے جس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس دولت ہمیں عطا فرمائی اس پر قناعت کرنی چاہیے. جائز میں ایک بات یہاں اور سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی بالکل فقیر بن کر رہے یا حصول رزق حلال جو ہے وہ نہ کرے. رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آدمی کو، کوئی حرج نہیں ہے. لازم بات ہے اس کے ساتھ اس کی اولاد ہیں، بچے ہیں، گھر والے ہیں، عزیز اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق ہیں، یہ سب چیزیں مالی سے پورے ہوں. اگر پیسے ہی نہیں ہوگا تو کسی کا حق کیسے ادا کرے گا. تو اس لیے اگر جائز طریقے سے حاصل کرتا تو شرم کوئی حرج نہیں ہے. میں نے تو صرف یہ بات بتائی کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ جو نعمتیں آج ہم حاصل کر رہے ہیں اس کا سوال بہرحال قیامت کے دن ہونا ہے، ہم نے اس کی کیا تیاری کی. اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہم بعض اوقات بعض چیزیں اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں آرام مل جائے، ہمیں سکون مل جائے. تو یاد رکھیے مال و دولت، ایئر کنڈیشن، بنگلے، کوٹھیاں، صوفے، قالینیں، یہ اسباب راحت تو ہیں لیکن خود راحت کی چیزیں نہیں ہیں. یعنی راحت کے اسباب ہیں لیکن بعض اوقات اگر کسی کو دل کے اندر کسی کے کوئی پریشانی ہو تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ساری رات سو نہیں پاتا. آدمی کو پریشانی، آج کل کے جیسے حالات ہے اللہ کا شکر ہے کہ بہت حد تک تبدیلی آ گئی، لیکن کسی نے فون کر دیا، کسی نے دھمکی دے دی، اب باوجود اس کے کار بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، سب چیزیں ہیں، ایئر کنڈیشن بھی چلا ہوا ہے، لیکن بے چین ہے، پریشان، ساری رات نیند نہیں آ رہی. سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں بعض اوقات. اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جو مزدوری کرتا ہے اور عید کا سرحانہ سر کے نیچے رکھا اور لمبی تان کے سو گیا, اسے فکر نہیں, بھرپور نیند لے کے اٹھتا اس وقت. تو بتائیے دونوں میں سے کون بہتر, وہ شخص جو پرسکون نیند سوتا ہے یا وہ شخص جو ساری ساری رات جاگ کے گزارتا ہے اور جسے گولیاں کھانی پڑتی ہیں. ایک صاحب یہاں تھے, انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت کرے, جان اخبار میں ہوا کرتے تھے. تو وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی, اور میں نے یہ کیا کہ پھر مجھے گولی کھانی شروع کی, نیند کی, ایک نیند کی گولی کھائی, شروع میں تو نیند آ جاتی تھی, پھر اس سے بھی آنی بند ہو گئی تو دو کھانی شروع کر دی. یہ خود مجھ سے کہا کہ اب میں 10 گولیاں نیند کی لیتا ہوں, اس کی وجہ سے نیند تو آ جاتی ہے کبھی کبھی, تب بھی نہیں آتی. لیکن دوسری مصیبت یہ پیدا ہو گئی کہ مجھے ایسا قبض پیدا ہو گیا ہے کہ اب میں اپنی ضرورت سے جب پانی ہوتا تو مجھے 20-20 لوٹے پانی کے بہانے پڑتے ہیں اور زبردستی جو ہے وہ اجابت ہوتی ہے. تب جا کے ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے 10 خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو بعض اوقات ایسی ٹینشن یہ سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, حالانکہ اللہ نے مال بھی دیا تھا, سب کچھ تھا, اولاد بھی تھی, لیکن بعض اوقات آدمی اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے کہ راتوں کی نیند ہے اور سکون اس کا غارت ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں چاہیے کہ ہم قناعت مانگیں کہ اللہ ہمیں قناعت عطا فرمائیے, اور جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں اس پر ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائیے, اور دوسروں کے مال و دولت پر ہم نظر نہ رکھیں. انشاءاللہ جب کسی کے مال و دولت پر نظر نہیں ہوگی, جو کسی نے کہا نا بھائی فلاں آدمی اپنے مال میں مست ہے, الحمدللہ ہم اپنے خال میں مست ہیں, خال میں مست رہو تو خوش رہو, لیکن اگر مال میں مست رہنا چاہو گے مشکل ہو جائے گی. اللہ نے دنیا تو اتنی دینی ہے جتنے آپ کے نصیب میں لکھی ہے, اس سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا آدمی, اور دنیا مل کے رہے گی. جو ہمیں ملنا ہے وہ مل کے رہے گا دنیا میں, جو رزق ہمیں اللہ نے دینا وہ دے کر رہیں گے, وہ کچھ ہی نہیں سکتا ہم سے. اس لیے اس فکر میں اور پریشانی میں آدمی نے گزارے کہ میں کہاں سے کھاؤں گا کہاں سے پیوں گا. باقی جائز راستوں کو اختیار کرنے میں شرم کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق ہمیں زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت تبارك ربنا وتعالي. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك, لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو مبتلا مصیبت ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے, مجھ سمیت اے اللہ جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں, اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اے اللہ نعمت صحت عطا فرمائی. اے اللہ نعمت صحت ہم سب کو عطا فرما دیجیے. یا اللہ نعمت صحت ہم سب کو عطا فرما دیجیے, اور ہمیں عافیت بھی عطا فرمائیے, سلامتی عطا فرما دیجیے. ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, رسوا نہ فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ اسی طریقے سے ہمارے پاس ساتھیوں کے, ابھی حال ہی میں بھائی ناصر کے والد کا انتقال ہوا, فیصل صاحب کے والد کا انتقال ہوا, اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں. اے اللہ جو بھی اس دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت کاملہ فرما کر ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے. یا اللہ جب میں زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.